Verse number 3, please. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. वो कहते हैं क्या आई कैन ऑफ माई ओन से डू नथिंग, मैं मेरे आप खुद कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उसी तरीके से मैं जज करता हूँ. आई कैन ऑफ माई ओन से डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और जो भी मैं जज करता हूँ वह हक है. I can of my own self do nothing. As I judge, as I hear, I judge. And my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ वो चीज करता हूँ जो खुदा की ख्वाहिश है. और कोई भी शब्द जो कहता है कि मैं वो करता हूँ जो खुदा की ख्वाहिश है, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. इस्लाम की मानी अपनी ख्वाहिशें खुदा के ऊपर निछावर करना, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक चलना. और जो शख्स, जो इंसान खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से चलता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. तो इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे. उन्होंने कभी भी खुदा होने का दावा नहीं किया. कहीं भी बाइबल में उनने खुदा होने का दावा नहीं किया. बल्कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है डॉक्टर ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 चैप्टर 14 वर्स नंबर 24 सारे सलाम कहते हैं कि जो कुछ आप सुन रहे हैं वो मेरे अल्फाज नहीं है, खुदा के अल्फाज है. जीसस कहते हैं, सारे सलाम कहते हैं गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में कि दिस इज द इटर्नल खुदा की मीनो There is one God and Jesus Christ whom you serve. ये आप जिंदगी देखेंगे, अवधि है, और आपको अंदाजा होगा कि खुदा एक है और उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को भेजा. और साफ अल्फाज में लिखा हुआ है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कि इन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him and your witnesses. इसके मानी है कि ओ इज़राइल के लोगों, आप ये सुनो क्या ईसा अलैहिस्सलाम एक नसरानी थे और Jesus of Nazareth, a man approved of God, वो एक इंसान थे जिनको खुदा ने चुना और उनके जरिए कई चमत्कार किए और आप उसकी शहादत देते हैं. आप जानते हैं कि वो इंसान है जो आपके बीच में रह रहे हैं और उनके खुदा के जरिए उन्हें कई चमत्कार किए और आप उसे खुद देख चुके हैं. इससे जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान थे और अल्लाह सुभान व तआला के भेजे हुए पैगंबर थे. और जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि सबसे पहला कमांडमेंट क्या है, पैगाम क्या है, तो उनने हूबहू जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था उसको दोहराते हैं. ये लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हिब्रू में शमा इज़राइलो अदने रहेम अदने खत, जिसके मानी है ओ इज़राइलो ओ यहूदो, हम जान ले कि खुदा रब एक ही खुदा है, हमारा खुदा हमारा रब एक है. तो अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ईसाइयत में खुदा का सही तसव्वुर आपको पता चलेगा और ये पता चलेगा कि ईसाइयत में भी खुदा एक है और खुदा की तस्वीर बनाना, अक्स बनाना हराम है और हम उसी खुदा की इबादत करना चाहिए. अभी हम समझेंगे कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है. और सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई मुस्लिम दे सकता है खुदा का तसव्वुर इस्लाम में, वो है आपको सूरह इखलास को सुनाए. सूरह इखलास कुरान मजीद की 112वां सूरह है, सूरह नंबर 112 है, आयत नंबर 104 जहां अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. अल्लाहु समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है. लम यलिद वलम युलद, वो न किसी को जनता है न किसी से जना है. वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے چار لائنوں میں, چار لائن کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ وہ شخص خدا ہے, اور اگر وہ شخص اس چار لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہم مسلم کو, ہم مسلمانوں کو کوئی بلا شکوہ نہیں اسے خدا تسلیم کرنے میں. چار لائن, پہلا ہے قل ہو اللہ احد, کہو کہ خدا ایک ہے. دوسرا اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. اگر یہ اسلام میں, اسے کہتے ہیں ٹچ اسٹون آف تھیولوجی, خدا کا تصور کی سب سے اہم ڈیفینیشن, ٹچ اسٹون آف تھیولوجی. اگر آپ کوئی بھی خدا میں مانتے ہیں, آپ اس خدا کو اس سورہ اخلاص سے کمپیئر کرو. اس سورہ اخلاص کی اگر چار لائن کی تعریف سے اترتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے, اگر نہیں اترتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. کوئی بھی خدا کو آپ مانتے ہیں اس کو اس چار لائن سے پرکھو. اگر اس چار لائن کی تعریف سے اتر جائے تو ہمیں کوئی بلا شکوہ نہیں تسلیم کرنے میں کہ وہ خدا ہے. مثال کے طور پہ کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ خدا ہے. سوال جواب کے دور ایک ہندو دوست نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. تو میں اس سے کہا, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے یہ کہا کچھ انسان مانتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے. میں ہندو مذہب کی کتاب پڑھ چکا ہوں, اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. لیکن کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. آؤ ہم یہ پرکھے کہ بھگوان رجنیش سورہ اخلاص کے چار لائن کی تعریف پہ اترتا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا قل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان ہے, خصوصاً ہمارے اس دیش میں ہندوستان میں ہزاروں انسان کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, وہ صرف ایک ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رجنیش بھگت کہے گا نہیں وہ یونیک ہے, وہ علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. ہم دوسرے لائن پہ جاتے ہیں, دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آتم کتھا یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز بیماری تھی, ڈائبٹیز کی بیماری تھی. اسے استھما تھا, اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا. آپ سوچیے, بھگوان کو ڈائبٹیز ہے, خدا کو استھما ہے, خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی درد ہے. تیسرا لائن, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے. اس کے والد تھے, والدہ بھی تھے, دونوں والدین تھے, جو کچھ سال بعد اس کے شاگرد بن گئے. یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں, یو ایس اے, اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون, ایک اوریگون شہر ہے, وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں. اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزنگ دیا, آستے آستے سے زہر دیا. سوچئے, کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے, لات مار کے نکال دیتی ہے. پھر سے وہ ہندوستان میں آتا ہے اور پونا شہر میں اپنا جو سینٹر تھا وہاں جاتا ہے, جسے آج کی تاریخ میں کہتے ہیں اوشو کمیون. اور اگر آپ جائیں گے اوشو کمیون میں پونا میں, تو رجنیش ایک آشرم ہے, وہاں اس کی مزار پہ اس کی تختی پہ لکھا ہوا ہے, تختی پہ مزار پہ اس کے قبر پہ اس کے سمادھی پہ ایک تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بھگوان دشنش او شو نیور بورن نیور ڈائی بٹ وزٹ دی ارتھ فروم دا 11th آف دسمبر 1931 ٹو دا 19th آف جنوری 1990. اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ او شو نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن اس دھرتی کے سیر کرنے کے لیے, دھرتی کو گھومنے کے لیے, دھرتی پہ گھومنے کے لیے 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. نیور بورن نیور ڈائی بٹ وزٹ دی ارتھ فرام دا 11th آف دسمبر 1931 ٹو دا 19th آف جنوری 1990. اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان دشنش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. بھگوان آ رہا ہے دھرتی کی سیر کرنے کے لیے اور اسے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے, اسے 21 ممالک کی ویزا نہیں دی گئی تھی. He was not given visa to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. Aur Archbishop of Greece ke padri ne kaha ki agar aap Rajneesh ko is desh se dakhal nikal nahi doge to hum uske ghar aur uske chelo ke ghar ko jala denge. Aur jo aakhri line hai walam yakul lahu kufuwan ahad, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہم پر کوئی بھی نہیں ہے, یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاک کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے ایک ناک تھے, ایک منہ تھا, دو آنکھ تھے, دو ہاتھ تھے, کپڑے داری تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آنل فوشنیگر سے طاقتور, آنل فوشنیگر کا نام سنیں گے آپ نے, آنل فوشنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس, سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان, مسٹر ورلڈ اس کو ٹائٹل ملا تھا, سب سے طاقتور انسان آنل فوشنیگر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آنل فوشنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, آپ اگر خدا کو کمپیئر, خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے, کتنے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آنل فوشنیگر ہو, چاہے وہ دارا سنگھ ہو, یا چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, لاکھ گنا ہو, یا کروڑ گنا ہو, اگر آپ خدا کا مقابلہ کتنے بھی کر سکے اس دنیا میں, اس کا ہم سفر کچھ بھی ہے, کس سے بھی آپ کمپیئر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. ولم یکن لہ کفوان احد, یہ چار لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر وہ چار لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ اسے یہ خدا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قلید اللہ عبد الرحمن ایم اتدو قل الاسماء الحسنی, چاہے آپ کہو اسے رحمان, اللہ کو چاہے رحمان کرو یا رحیم کہو, اس کے تو کچھ بھی کہو لیکن اچھا نام کہو, اور اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کئی نام ہیں لیکن وہ نام صحیح ہونا چاہیے اور ایک مینٹل پکچر نہیں ہونا چاہیے, آپ کو آپ کے ذہن میں اخ نہیں پیدا کرنا چاہیے. اور قرآن مجید میں تقریباً 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, الرحمن, الرحیم, الحکیم, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل, موسٹ وائز, نو لیس دین 99, اور سب سے اوپر اللہ. ہم مسلمان خدا کو عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارتے, اس کی وجہ ہے ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ لفظ سے کیوں پکارتے بنسبت انگلش ورڈ گاڈ سے, کیونکہ باقی جتنے لفظ ہے اس لفظ وہ زبان میں اس سے کھلواڑ کیا کر جاتا, اس سے کھلواڑ کر سکتا ہے انسان. مثال کے طور پہ جو لوگ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ یا خدا یا دیو, یہ جتنے الفاظ ہے اس سے ایک انسان کھیل سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ ہے, اگر آپ ایکس لگائیں گے تو ہو جائے گا گاڈ, پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں, کوئی جمع نہیں. اگر آپ ایس لگاتے گاڈ کو انگریزی میں تو گاڈ ہو جاتا ہے خدا کا جمع, جو اسلام میں کل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اگر آپ ڈی ای ایس ایس جوڑتے ہیں گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈ, مطلب عورت خدا. اگر آپ ایڈ اسلام میں نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلد نہیں, نہ وہ مرد نہ عورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, اللہ از یونیک. اگر آپ گاڈ کو ایڈ کریں گے فادر, وہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر, ہیز مائی گاڈ فادر, ہیز مائی گارڈین. اسلام میں اللہ فادر, اللہ ابا نہیں ہے. اگر آپ مدر جوڑتے گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے, اسی لیے ہم مسلم خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں, دوسرے کوئی لفظ سے نہیں. کیونکہ دوسرے الفاظ جو ہے اس سے ایک انسان کھلواڑ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو, دیو کو اگر گئے دیو, اگر ای لگا دیں گے تو دیو ہو گیا. دیو بنے مؤنث اور مذکر دو ہو گئے نا, دیو اور دیو, فیمیل اینڈ میل. اسلام میں گاڈ نیدر فیمیل نیدر میل, نہ مرد نہ عورت ہے. دیوتاؤں یعنی بہت سے دیو ہو گئے. تو اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں. لیکن جب میں تقریر کر رہا ہوں جو غیر مسلم کے سامنے, جسے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے, تو میں لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں, لفظ خدا بھی استعمال کرتا ہوں جس طریقے سے آج کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لوگ اسے نہیں سمجھتے, اسی لیے میں خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں. لیکن صحیح معنی میں اللہ کا ترجمہ گاڈ بھی غلط ہے اور خدا بھی غلط ہے. کیونکہ خدا سے کھلواڑ کیا جا سکتا ہے, خدا بان, خدا دان, دیو, دیویاں, دیوتائیں, گاڈ, گاڈیس, گاڈ فادر, کنگ گاڈ. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی میں اللہ کہتے ہیں. ورنہ قرآن کہتے خلد اللہ عبد الرحمان اللہ, آپ چاہے اللہ کو رحمان کہو یا رحیم کہو, اس کو کچھ بھی کہو لیکن ایک اچھا نام دو. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ہر لوگ, ہر انسان یہ مانے کہ ساری انسانیت کا, سارے انسان کا خدا ایک ہے, رب ایک ہے, خالق ایک ہے, تو ہی ہم ایک بھائی چارہ, عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ عالمی بھائی چارہ کی بنیاد ہے فیتھ, اسے کہتے ہیں ایمان کا بھائی چارہ. اگر ہر انسان کو ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, تو ہی ہم ایک عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے, چاہے وہ خون کا بھائی چارہ ہو یا کوئی بھی بھائی چارہ ہو. اور یہ ایمان کا بھائی چارہ کہ رب ایک ہے, خالق ایک ہے, خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہے, یہ بھائی چارہ صرف ہوریزونٹلی سارے دنیا میں نہیں پھیلتا, صرف دنیا کے لوگ جو جی رہے ہیں اس کے اندر نہیں, لیکن ورٹیکلی بھی اوپر اور نیچے بھی, جو قوم, جو انسان پہلے بھی آ چکے اس دنیا میں اور جو ہمارے پاس آئیں گے ان کو بھی سمجھتا ہے. تو یہ عالمی بھائی چارہ جو ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ خالق ایک ہے, رب ایک ہے, اسی کی عبادت کرنا چاہیے, جسے کہتے ہیں توحید اسلام میں, وہ بھائی چارہ نہ ہی سارے انسان جو آج موجود ہے ان کو سمجھتا ہے, لیکن جو انسان پہلے جو گزرے اور جو آئیں گے ان کو بھی سمجھتا ہے. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے, چاہے وہ خون کے رشتے کا بھائی چارہ ہو. اور اس میں کئی مثال ہے قرآن مجید میں, نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کئی مثال اس کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے، ان کی عمر زیادہ ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو. آپ کے والد یا والد، والدہ، ماں یا باپ، کوئی بھی ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان کی پرورش کرو جس طریقے سے ان نے ہماری پرورش کی. والدین کی بہت عزت ہے قرآن میں، لیکن اس کے باوجود یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین اللہ کے خلاف ہے تو اس وقت لکھا ہے سورۃ لقمان میں سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ آپ والدین کی عزت کرو، لیکن اگر والدین جد و جہد کرے، زبردستی کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے سے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو، والدین کی عزت کرو. لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جائے تو اس وقت ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کی عزت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. اور کئی مثال ہے قرآن مجید میں، جو نبیوں کی مثال ہے، کئی رسول کی مثال ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر ہے سورۃ ہود میں سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 45-47 آیت نمبر 85-87 اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ہم جانتے ہیں یہ پروفیٹ نوح، پیس بی اپون ہم، نوح علیہ السلام کا ذکر اکثر لوگ جانتے ہیں کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی تھی، باندھ آئے گا، بارش ہوئیں گی، فلڈ آئے گا، اسی لیے ایک کشتی بناؤ، ایک آگ بناؤ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. لیکن نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ میرے فیملی ممبرس کو، میرے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو آپ بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے کہ میں آپ کے فیملی ممبرس کو، آپ کے گھر کے لوگ کو، گھر کے لوگ کو بچاؤں گا. اور پھر باندھ آتی ہے نوح علیہ السلام، بڑی کشتی بناتے، کچھ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے، اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ان کا بیٹا، جو کہتا ہے کہ باندھ کیسا آ سکتا ہے، بارش کیسا ہو سکتی ادھر، وہ کہتا ہے کہ بارش آئے گی تو میں ایک پہاڑ کے اونچی چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، اپنے والد کی بات نہیں مانتا. کچھ وقت بعد بارش آتی ہے، فلڈ ہو جاتا ہے، کشتی اونچی ہوتی جاتی اور پانی اونچا ہوتے جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا. پانی برسا جاتا ہے، پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ غلط تھے، اور پانی اس چوٹی کے اونچائی تک پہنچتا ہے. وہاں جب نوح علیہ السلام کے بیٹے پکارتے مدد کے لیے اپنے والد سے کہ مجھے بچاؤ، تو نوح علیہ السلام اللہ سے فرمائش کرتے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے کہ آپ میرے فیملی کے لوگ کو بچائیں گے، آپ میرے جو فیملی ہے ان کے لوگوں، فیملی ممبر کو بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے فیملی میں سے نہیں ہے، آپ کا بیٹا آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے، مطلب کہ ایمان کا بھائی چارہ خون کے بھائی چارے سے کہیں اونچا ہے، کہیں اونچا ہے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب جاتا ہے. اسی طریقے سے ذکر ہے قرآن مجید میں سورۃ توبہ قرآن نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد جو بت پرستی تھے، جو بت پرستی کرتے تھے، ان کے خلاف جاتے تھے، تو ان کے والد ان کو گھر سے لات مار کے نکال دیتے، پھر بھی وہ ان کی عزت کرتے، لیکن کہتے وہ غلط تھے، وہ گھر سے باہر چلے جاتے. ذکر ہے قرآن مجید میں سورۃ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کا کہنا نہیں مانتی، نبی تھے، ان کی بیوی نہیں کہنا مانی، ان کی بیوی تباہ ہو گئے. ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک ایگزامپل ملتا ہے سورۃ تحریم میں قرآن نمبر 66 آیت نمبر 11 میں کہ فرعون کی بیوی، فرعون ایک ظالم انسان، اس کی بیوی اچھی حضرت آسیہ. سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ میری ساری جائیداد لے لو، اس کے بدلے میں مجھے جنت میں گھر دو. فرعون جو سب سے ظالم انسان اس ٹائم کا, اس کی بیوی الحمدللہ مومنہ. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کئی ایگزامپل دیے گئے ہیں, اور یہ بھائی چارہ جو ایمان کا بھائی چارہ ہے کہ خدا اللہ ایک ہے, رب ایک ہے, خالق ایک ہے, ساری انسانیت کا صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بھائی چارہ باقی سب بھائی چارے سے اونچا ہے. اور صرف یہ ہی ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کے انسان ایک ہو سکتے ہیں اور ایک بھائی چارے کے اندر آ سکتے ہیں. میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن کی آیت سے, سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلقکم منہا زوجہا, کہ یا او انسانوں, یا انسانوں میں نے تم کو بنایا ہوں ایک انسان سے, ایک مرد سے, اور اس سے پیدا کیا اس کی بیوی, اور آپ اس رب کی عزت کرو اور اس رب کی عبادت کرو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جیسے ایک چھوٹا سا بریک ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ ایک گھنٹے سے زیادہ اپنے کلمات سے ہم لوگوں کو حیران کیا ہے, تو ہم دو منٹ کا ایک ان کو وقفہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی عام طرح سے محفلوں میں ہوتا ہے, آپ کے سوالات کا ڈاکٹر صاحب خود جواب دیں گے. اور میں اسی زمین میں ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ میں دعویٰ تو نہیں کر رہا تھا, لیکن میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے یہ اظہار کر رہا ہوں کہ میری لوکل پریس, جس کو شاید ہمارے اس پریس یہ جو کوریج ہو رہا ہے اس سے کچھ تکلیف ہوگی, معافی چاہتا ہوں, مجھے ان کا بھی اپنا ایک ریکارڈنگ ہے. باہر کی تصویر اگر میں آپ کو دکھا سکتا یہاں اسکرین پر, تو شاید آپ یقین دیکھ کر لیتے. میدان کے جو اسکرین ہے وہ ایک دم بھرے ہوئے ہیں, زمین میں فرش بچھے ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی تقریر کے لیے اس جذبے, شوق اور ولولے کے ساتھ یہاں لوگ ایک دم آئے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ضرور آپ کے ان کلمات سے محفوظ ہوں گے, فائدہ اٹھائیں گے. اور اسی درمیان میں ڈاکٹر صاحب کے جو وقفہ ہے اس بیچ میں اپنے مہمان خصوصی جناب ڈی سی پانڈے صاحب ڈی آئی جی آگرہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آج کی اس تقریر کے تاثرات اور آپ لوگوں سے جو جو الفاظ سے روبرو ہوں. ڈاکٹر پانڈے صاحب,
شکریہ شکریہ. اے خدا, تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے, یہ میری زندگی تیری عطا, کیسے کہہ دوں کہ تم میرا نہیں ہے. لطف تیرا تو رب العالمین, اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں, اور تیرا ہوں کہ دور کیوں تو سے رہوں اور سامنے کیوں غیر سے. اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں, اور تیرا ہوں کہ دور کیوں تو سے رہوں اور سامنے کیوں غیر سے. پھیلاؤں ہاتھ, ہر مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات. حضور نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں, اور خطا ایسی سرکار ممکن نہیں. اگر وہ بلائے تو آؤں گا میں, بڑے دھرم دیوار ممکن ہوں. سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام, سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام, اگر ان کا دیدار ممکن نہیں. عقیدت ہے تین کے الفاظ میں, عقیدت کا اظہار ممکن نہیں. نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں. حضور حضور سبھی کو مال و زر دے دے, سبھی کو مال و زر دے دے, ہر ایک نعمت عطا کر دے. سبھی کو مال و زر دے دے, ہر ایک نعمت عطا کر دے, میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے. میں ہر خواہش ہر ارمان کو قربان کر دوں گا, یہ تو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر دے. میری لفظ حضور, میرے لفظوں پہ نظر نہ کر, مجھے رحمتوں سے نواز دے. میرے لفظوں پہ نظر نہ کر, मुझे रहमतों से नवाज दे, बड़ा होगा मुझके तेरा कर्म, तुम मोहब्बतों से नवाज दे। आज जनाब डॉक्टर जाके बात, मुझे मोहब्बतों से नवाज दे बस मैं ही जाना चाहता था, आज अल्लाह ने रहमतों से नवाजा है, उसकी करम फरमाई है कि ये मोहब्बत करने वाले आए। ये क्या है, ये यहाँ पे इस बज में इस इजलास में सारे मोहब्बत करने वाले इकट्ठे हुए हैं आपके सामने, ये अल्लाह ने आज करम फरमाई की है, रहमतों से नवाजा है। तो जब भी तौहीद की बात होगी तो मोहब्बत की बात होगी भाई साहब, आलवी भाई, तौहीद की बात जहाँ से भी होगी तो मोहब्बत की बात होगी, और वहीं से सिलसिला शुरू होगा। मेरे ऊपर हमेशा तोहमतें रही हैं कि मैंने बात अपने महकमे गंडा महकमे पुलिस महकमे इस महकमे में भी मोहब्बतों की बात, ये तोहमतें आती रही की है। हमेशा शायरी के मौके पे भी यही बात हुई कि आपने बात हमेशा मोहब्बत की है। मैंने हमेशा कहा मुझे मोहब्बत का जज्बा जब तक रहेगा, अल्लाह की कर्म फरमाई नहीं है, अल्लाह की रहमतें वही है, जहाँ मोहब्बत होगी वही रोशनी होगी, रोशनी प्यार की अलामत है, रोशनी के लिए दुआ कीजिए, हमेशा वही होगा। तो इस रोशनी को एक मोहब्बत के जज्बे को बचाए रखने के लिए तौहीद की बात है। आलमी भाई शाह अपने आप बना रहेगा जब आप ये दिल दिल से मिल जाएंगे, जब आप एक दूसरे को समझ लेंगे, जब आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, खुद बखुद अपने आप आपका ईमान मोहब्बत हो जाएगा, आपका मजहब आपके मजहब सभी एक जगह आके मिलते हैं, वो है मोहब्बत, और तौहीद वही है, तौहीद उसकी बुनियाद है। आप तौहीद की बात करते हैं तो भी बुनियाद की उसी मोहब्बत है, ज़कात की बात भी मोहब्बत है, आप रोजे की बात करते हैं वो भी मोहब्बत है, हज की बात करते हैं वो भी मोहब्बत की बात है, उसमें कहाँ है उसने नाइट दफाफी कहीं है ही नहीं, सारी बात मोहब्बतों की बात है, सारी कायनात की बात मोहब्बतों की बात है। इन नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, और आज हमको आपकी जरूरत है हुजूर, हुजूर आपकी जरूरत इसलिए है कि सारे जो पैगंबर हमारे आते रहे और पैगाम लाते रहे, लेकिन उनको हमें तो रास्ता दिखाने वाला कोई हो। आज के दौर में इस दरपरस्ती के दौर में रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो तो आप दिखा रहे हैं कि नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए, और ये अंधेरा ये बेसंपत्ना सफर रोशनी चाहिए, रहनुमा चाहिए, रोशनी चाहिए, ये अंधेरा ये बेसंपत्ना सफर रोशनी चाहिए, रहनुमा चाहिए। तो जहाँ जब तक आप जैसे रहनुमा हमारे साथ चलते रहेंगे, आपके नक्शिका को देख के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारा मजहब मोहब्बत अपने आप में होगा, दारो हरम में हम जहाँ जाएंगे बस तौहीद की एक बात होगी, और वही मोहब्बतों की बात होगी, कि हमको नजर अब इस दुनिया के दारो हरम से क्या नेपर, हमको नजर अब इस दुनिया के दारो हरम से क्या नेपर, सबसे जुदा हम अहले वफा के अपने इबादत खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, आज ये अल्लाह ने अल्लाह की करम फरमाई है कि आप तशरीफ लाए और हम सब लोगों को रास्ता दिखाए, शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया पांडे साहब। हजरात, मेरा दिल तो चाह रहा है लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी हैं, मैं ये जिक्र करता हूँ डॉक्टर अली जनाब जाकिर साहब के सामने कि हमारे पास गुरुद्वारा साहब गुरु का ताल थे और एडवोकेट सीनियर एडवोकेट के साथ साथ हमारे पास आगरा के जजेज वगैरह सब तशरीफ फरमाए यहाँ पर, लेकिन फटन फटन नाम लेना न तो मुनासिब है और न ही उतना वक्त है। आलि जनाब डॉक्टर साहब, इससे पहले कि ये सवाल का सिलसिला शुरू हो, मैं ये चाहता हूँ कि सवाल के बाद का जो माहौल है वहीं हम अपने प्रोग्राम को खत्म कर दें। तो जरूरी भी होता है कि आपका शुक्रिया अदा किया जाए बाद में, आपका खास तौर से और आपकी तरफ से आपका डॉक्टर साहब का, इसके लिए मैं जहमत दूंगा जो हमारे सरपंच हैं, जो चेयरमैन सुश्री नदीम साहब, इससे पहले मैं आज की इस महफिल के सदर जनाब सैयद मोहम्मद साबिर साहब काजी शहर आगरा को ये जहमत दूं कि वो अपने कलमात से हमारा हौसला अफजाई करें, और डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी फरमाया उस पर जैसा भी तासरात हों, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि हमारे काजी साहब ने एक किताब लिखी है
گیتا کا تعارف بزبان اردو، گیتا کا پرچے اردو بھاشا میں۔ ڈاکٹر سید محمد صابر صاحب کی یہ کتاب جلدی عوام کے سامنے آئے گی۔ آپ نے گیتا کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب سید محمد صابر صاحب سے گزارش ہے کہ اس جلسے کی طرح آپ نے فرمائی ہے، آپ زحمت کیجیے کہ لوگوں کو آپ اس کلمات کے بھی محسوس کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔
میں اپنے پیروں کی تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہونے سے معذور ہوں، اگر عادت کے خلاف ہے میری مائک پر آ کر ہی بات کرتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آج ہماری امیدوں کو اس انداز میں پورا کیا، یہ مجمع بتا رہا ہے، اور جیسا کہ وکیل صاحب نے بتایا کہ باہر بھی اسی انداز میں لوگ ہیں، یہ ظاہر ہے شمع کی قیمت بتا رہے ہیں کہ پروانے کتنے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے لوگ غائبانہ طور سے متعارف تو تھے ہی، اور بڑا ارمان تھا لوگوں کا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں تو بالمشابہ ملاقات بھی ہو جائے، چہرہ بھی دے دیا جائے۔ میں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تہے دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے بیان میں اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کا اضالہ فرمانے کی کامیاب کوشش کی ہے، خاص طور سے اسلام میں عورت کا اعلیٰ مقام بتا کر بہت بڑی غلط فہمی دور کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ضرورت کو پورا بھی کیا۔ مذاہب کے تقابلی مطالعے میں خصوصاً اسلام اور وید دھرم میں آپ کا مطالعہ واقعی بہت وسیع ہے، آپ کے بیان کے حاضرین کو بہت قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے آپ کا بیان بہت مفید ہے جو حق کے متلاشی ہیں، جو ستیہ کی تلاش میں رہتے ہیں، حق کی تلاش میں رہتے ہیں، انہوں نے یقین بہت کچھ حاصل کیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اسلام کے متعلق شکوں کو شبہات اور غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی۔ مجھے تبھی امید ہے کہ یہ پروگرام قومی یکجہتی اور سرکار وارانہ ہم آہنگی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی جانب سے اور سامعین کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جناب نذیر احمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کی سرپرستی فرمائی، اور میں اپنا خوشگوار فریدہ سمجھتے ہوئے خلوص دل سے جناب محمد اقبال صاحب اور ان کے مخلص کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان کی مسائل جمیلہ یعنی کوششوں کے یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ انجام پایا۔ آخر میں تمام شرکا حضرات کی خدمت کی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ صابر صاحب، میں خاص طور سے یہ شکریہ جو لائن میں رہ گیا پانڈے صاحب کا ادا کرتا ہوں کہ جب ہم پہلی مرتبہ ملنے گئے تو جس خلوص محبت جذبے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ہماری دعوت قبول فرمایا اور اسی طرح کے اشکال دینے گئے تو معلوم پڑا کہ وہ بالکل اپنے ارادے میں کہیں کوئی تک نہیں اور وہ ضرور تشریف لائیں گے، ہمیں بڑی خوشی ہے۔ حضرات، مجھے جیسا حکم ملا ہے جناب محمد اقبال صاحب کا ایک مشورہ ہے جو انہوں نے مجھے دیا ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یقین مانیے اس قدر لوگ باہر میدان میں ہیں اور وہ یہ تعجب کر رہے ہیں کہ جو خاموشی سکون اور میں نور بھی کہہ سکتا ہوں جو یہاں برس رہا ہے، وہی باہر میدان میں بارش میں آپ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے۔ میں نے پھر کہا میری پارٹی وہ میں دکھاتا ہے اسکرین پر، ہزار میری بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جب سوالات کا سلسلہ شروع ہو، پھر مجھے معلوم ہے سوال کرتے وقت کئی لوگوں کی ایک ساتھ آوازیں بھی آ جاتی ہیں، اور سوال جوابات کے بیچ میں کئی بار وہ ہوتا ہے۔ فی الحال میں ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں معافی کے ساتھ، ہم نے اس مجلس میں اس جلسے میں غیر مسلم حضرات کو بہت دعوت دی تھی، ہماری شخصی کے اسٹوڈنٹ کارڈ وہاں جانے چاہیے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ کافی لوگ آگرہ کے بہت لوگ، میں نے کہا میں نام بھی ڈاکٹر آر کے ورما صاحب سامنے بیٹھے ہیں، کیسے روکوں اپنے نام کو، ہمارے سینئر ایڈوکیٹس لوگ بیٹھے ہیں، میری مراد ہے ڈاکٹر، انجینئر، ججز، اتنا مجمع ہے کہ بہت خاموش اور سکون سے کام چل رہا ہے۔ بس ذرا سا ایک قدم اور کیجیے، جب سوال کرے دوسرے سوال کرنے والے کا اور جواب کا انتظار فرما لیں، یقیناً آپ کا سوال ضرور جواب دیا جائے گا، آپ کی تسلی بخش جوابات آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ آپ سے جواب لکھ کر سوال لکھ کر لے لیں، لیکن کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی کہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ہم سیدھے لگا دیں گے۔ اگر آپ میری اس دفعہ کو منظور کر لیجیے گا، ویسے بھی میں ایک بات کروں, میرے پاس اب تک جو دو تین سوال آئے لکھ کر, میں نے یہ کہا حضور حضرت اس عنوان پر تو غور کیجئے, اس عنوان پر تو غور کیجئے, اگر آپ کا ایمان اور یقیناً آپ کا ایمان ہے تو جو اس کا پہلا لفظ ہے نا مسکنسپشن, عنوان کو مسکنسپشن ہونے ہی چاہیے, جب نہیں ہوگا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہمیں اور لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دینا چاہیے, جہاں کہیں آپ یہ محسوس کریں کہ سوال ہمارے سوال صاحب بیٹھے ہوئے یا جین صاحب بیٹھے ہیں یا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, یقین مانیے ایسے لوگوں کو سوال ٹیلی فون آئے تھے کہ ہم آنا چاہتے ہیں, کہ آئیے ضرور آئیے, کہ جین صاحب ہیں میں نہیں پہچانتا ہوں انہیں, تو ابھی بھی پتہ چلے ہمارے بچے بکلا صاحبان بیٹھے ہیں, جج صاحبان بیٹھے ہیں, تو ہم نے کہا وہاں کوئی پابندی نہیں, آپ تشریف چاہیے, میں اپنے آپ کو بالکل یہاں سے ہٹا رہا ہوں کونے میں اور آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو روبرو سامنے یہ دیتا ہوں, سب آپ سلسلہ جاری رکھیے گا اور اسی سکون اور
سوال جواب شروع کرنے سے پہلے کچھ رولس اور ریگولیشن میں کہنا چاہتا ہوں. جو بھی سوال کرنے آئیں گے انشاءاللہ یہاں چار مائک ہے, ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو خصوصاً خواتین کے لیے ہے اور تین اور مائک ہے, ایک اوپر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, ایک لیفٹ کے اوپر اور ایک نیچے. جب بھی کوئی شخص سوال کرنا چاہتا ہے تو مہربانی کر کے آپ اپنا نام بولیے, نام کے ساتھ اپنا پیشہ بھی اگر کہیں گے تو مجھے اور سہولت ہوئی جواب دینے میں. اور سوال ایک کیجیے, ایک وقت ایک سوال کیجیے, انشاءاللہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میری جانے کے دلی صبح میں مجھے کوئی جلدی نہیں, ایک سوال ایک وقت سے, اور سوال مختصر سا ہونا چاہیے, دو یا تین سینٹینس, اس سے زیادہ ایک تقریر ہو جاتی ہے, تو دو یا تین سینٹینس میں مختصر سا سوال ہونا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں. پہلا نام کیجیے, نام آپ لینا ان شاء اللہ, اس کے بعد آپ کا پچھلا چیز آپ کی مصروفیت کیا ہے, سوال کو مختصر سا رکھیے, ایک سوال کیجیے, اور ایک آخری بات, ہم ہمارے غیر مسلم دوستوں کو پیدا آپ دیں گے پوچھنے کا, جب غیر مسلم دوست اور بھائی ہمارے سوالات ان کے ختم ہوں گے, پھر اگر موقع دیا تو مسلمانوں کو وقت دیا جائے گا. میری درخواست ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو بھائی اور بہن وہ میں کیا چکے اور آ کے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے, مسکنسپشن اور اسلام, اسلام کی غلط فہمیاں یا عالمی بھائی چارے پہ کوئی بھی سوال, اگر آپ کو کچھ اسلام کے بارے میں غلط بھی لگتا ہے تو بنا جھجک آپ پوچھ سکتی ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, یہ میرا پروفیشن ہے کہ میں اکثر سوال کا جواب دیتا ہوں, تو کوئی بھی سوال بنا جھجک بنا کوئی تکلیف کا پوچھ سکتے, میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ مجھے ذرا بھی برا نہیں لگے گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں. پہلے ہمیشہ خواتین کو وقت دیا جاتا ہے, پہلے خاتون کو دیا جائے گا اور پھر آپ کے پاس آئیں گے ان شاء اللہ. یس سسٹر, موسٹ ویلکم.
ڈاکٹر نائک نمسکار, میں سدھا جین پاروارک نیالے میں پریکٹس کر رہی ہوں. میرا ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے, ابھی آپ نے بتایا کہ ہم مہیلاؤں کے لیے ہمارے مسلم دھرم میں ہم مہیلاؤں کو بہت 75% ہم سنبھال دیتے ہیں, ان کے ادھیکار ہیں, ان کے رائٹس ہیں. تو میرا ایک سوال یہ ہے جو کہ میں آئے دن دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے جو مسلم دھرم کے انوسار جو طلاق کا جو سسٹم ہے تین بار طلاق دینے کے بعد اس پر جو عدت پیریڈ کا جو کیبل مینٹیننس ملتا ہے, اس کے بعد ایک ان پڑھ ایک ایسی مہیلا جو اپنا سورس آف انکم اس کا کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کس کے سہارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہمارا دھرم جو مسلم دھرم ہے اس میں کوئی ایسی ویوستھا کر دی جائے جس سے کہ ایسی مہیلاؤں کو جیون جو آسانی سے کٹ سکے. تھینک یو.
دھرم نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا, انہوں نے یہ کہا کہ اسلام مذہب میں جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو بہت سے ان پڑھ خواتین جنہیں علم نہیں ہوتا, ان کو جینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا, تو کچھ ایسا مینٹیننس جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہیں. اس کا مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کے وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں, کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے. پہلا چیز یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے جب تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈاؤری, ڈاؤری دیتی ہے عام طور پہ. اور اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ تحفہ دو. ہم جسے کہتے ہیں مہر, مہر ایک شادی کا ہونے کے لیے فرض ہے. تو اسلام میں الٹا ہے, ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے. اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے, اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ, ڈیپینڈ کون سے علاقے سے آتے ہیں. انجینئر ہے تو 5 لاکھ, گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ, جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں, بالکل غلط ہے. کچھ مسلمان سمجھتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے. الٹا مرد کو ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے, اگر ہند بھی دینا, دہیج کو ہند دینا کہ میرا بیٹا وہ مسجد اسلام میں گھومنا چاہتا ہے, ہند دے رہے تو اس کو دہیج میں مسجد کار چاہیے. میرے بیٹے کو 4 بیڈروم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, انڈیکیشن ہند دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈروم کا فلیٹ چاہیے, یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. زبردستی مانگنا, اگر خوشی سے اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے, زبردستی آپ لے نہیں سکتے. نہ کہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو. اسلام میں الٹا ہے, اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں, اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. اور مہر یہ خود عورت اور مرد, عورت بھی طے کر سکتے کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے, وہ غریب شوہر ہے, غریب آدمی بولے گا 1 لاکھ نہیں ہے, آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو, میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا, یہ بھی جائز ہے. تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ سکتی ہے 1 لاکھ کے, 5 لاکھ کے, 10 لاکھ کے, کچھ نہیں کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہو دیں گا, نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. اسی لیے ارب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا, وہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو. یہاں کے خواتین حقوق جانتے ہیں تو غلطی ہے یہاں کے خواتین کی. اسلام نے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کی آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں کتنا سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں, وہ اس کی اٹھے, اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں, وہ بھی مہر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا, وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے, نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے, اپنے اپنے اسٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, اسے تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, اس مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی دھندے میں لگا دے, یا کیا کہتے ہیں بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کے آگے تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ خود بھی کہہ سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیوس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط کہنے کا مہر صرف طلاق کے لیے ایسا نہیں جاتے, وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے, और उसका जहाँ तक के उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट है क्या उसका, शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद ये जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग बोर्डिंग क्लोथिंग खाना पीना कपड़ा सब, इसको उसके लिए कोई कमाने की जरूरत नहीं, ये हक है मर्द को देने का। तो फाइनेंशियली शी इज मोर स्ट्रांग, शी इज वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली, जहाँ तक के माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहाँ तक के बहन ने सवाल पूछा कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस नहीं मिलता है, बहुत अहम सवाल है। पहले हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुबहाना व तआला खवातीन को इतने हुकूक दिए, वो हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुबहाना व तआला अदल करते हैं, जज करते हैं, क्योंकि जब भी तलाक होता है, जब भी तलाक होता है घाटे में आता है मर्द इस्लाम में ज्यादा, क्योंकि जब तलाक होता है उसे अगर वो मेहर नहीं दिया होगा देना फर्क हो जाता है, भले वो मेहर 50,000 हो, 1,00,000 हो, 5,00,000 हो, 10,00,000 हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब मेहर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता, और तलाक होने के बाद आदमी भी शादी कर सकता है, औरत भी शादी कर सकती है। औरत जब शादी जब तलाक हो जाता है तो मेहर को मिल जाता है, जब नई शादी करती है उसे मेहर मिलता है, नया मेहर मिलता है। आप सोचिए आदमी जब नया शादी करता है उसको नया मेहर देना पड़ता है, तो आदमी नुकसान नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि तलाक होने के बाद आदमी मेंटेनेंस की औरत को दे, तो हम कहेंगे ये अल्लाह सुबहाना व तआला हक के नहीं, नऊज बिल्ला, ऐसा कह नहीं सकते। ये तो मुझे लेक्चर देने पड़ेंगे आदमी के हुकूक इस्लाम में, मैं अक्सर तकलीफ करता हूँ औरतों के हुकूक, लेकिन जो लोग इस्लाम की बुनियादी बात को नहीं समझते उन्हें ये गलत फहमी है कि औरत का नुकसान हो रहा है। औरत का नुकसान नहीं हो रहा है, और औरत को कुछ भी अगर चीज की जरूरत है, जैसे मैंने कहा आदमी का हक बनता है कि उसे दे, शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई, शादी के बाद उसके शोहर और उसके बेटे, और अगर ये नहीं भी दे तो माशरे का फर्ज है कि औरत को संभाले। माशरा नहीं कह सकता है, अगर इस्लामिक हुकूमत है, हुकूमत का फर्ज है कि औरत को संभाले, उसकी परवरिश करे इस्लाम में। लेकिन अगर आप उसके बाद कहेंगे तलाक होने के बाद आदमी उसे हर महीना और 1,000 रुपया दे, 5,000 रुपया दे, तो ये आदमी पे जुर्म है। लेकिन जो मेहर तय होता है शादी के पहले निकाह में, क्या मुझे चाहिए 5,00,000 रुपया, वो उसे कमा सकती है, उसे कोई तिजारत में लगा और उसकी आमदनी नहीं सकती है। अगर उसे अगर कोई शक है तो हो सकता है मेरा तलाक, क्योंकि शादी और तलाक का गुमान तो रहता है दिमाग में, ये तलाक होने वाला है, हो सकता है। लेकिन इसका इसके लिए इस्लाम ने उसे अल्हम्दुलिल्लाह कई चीजें से हिफाजत की है, तो मेहर जो है उसे कई फायदे है। और उसके बावजूद हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर कोई आदमी अपनी बेटी जिसका तलाक होता है उसकी हिफाजत करते तो वो सवाब मिलता है। तो इस्लाम में औरत का जो तलाकशुदा औरत है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई तरीके हैं जिससे उसकी हिफाजत की जाती है। जो आप जो कह रहे हैं वो यहाँ के माशरे के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के खवातीन को अपने हुकूक खुद पता नहीं, उनकी गलती है इस्लाम की नहीं। हमारे खवातीन और हमारे मर्द खुद नहीं जानते तलाक कैसा देना जानता है, गलती किसकी, इस्लाम की, इस्लाम की नहीं, इस्लाम के फॉलो करने के मुसलमान की। जिस सुबह मैंने मुझसे पूछा था, मैंने कहा अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा आप अगर मजहबी इस्लाम को जानना चाहते कितने अच्छी है, अगर कोई ड्राइवर जो ड्राइविंग नहीं जानता है उसके पीछे बैठा शरीर नीचे पर और मसीह कार को ठोक लिखा है, तो गलती किसकी, मर्सिडीज कार की ड्राइवर की, ड्राइवर की, उसे मर्सिडीज कार चलाने आता नहीं। तो इसीलिए इस्लाम को अगर जानना चाहिए तो आपको कुरान को पढ़ना चाहिए और सही हदीस को। अफसोस की बात है कि कई मुसलमान खुद नहीं जानते कुरान हदीस में क्या लिखा, किस तरीके से तलाक देना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। इसीलिए मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो अच्छा क्या लोगों को कुरान और हदीस की तरीके क्या हूँ, खूब ध्यान से जी हमारे साथ।
मुझे डॉक्टर राम अफ्ताब शर्मा कहते हैं, मैं यूपी यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूँ। ذاکر صاحب آپ کے وقت پاتوں بھاشن سے تقریر سے حاضرین کے دل اور دماغ پر جو اسلام کے پرتی شردھا اور آپ کا جگہ ہوئی ہے اس کے لیے سارے حاضرین کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں, آبھاری ہوں اور آپ کا ادھرن کرتا ہوں. اسلام بہت سشکت ہے اور اس کو پرواش کر جو آپ نے آیتوں سے ان کی سنکھیا نمبر دے کر کے وید اور قرآنوں کے سنکھیا ان کے نمبر دے کر کے جو سدھ کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے بارے میں وہ ہمارے دل اور دماغ پر اتر گیا ہے. میں سارے سنسار میں شانتی لانے کے لیے اسلام کو بہت قابل اور سشکت سمجھتا ہوں. درباگ سے دل لادین اسلام کے سدھانت پر چھوڑ کر کے جو مانوتا کا رقص بہا رہے ہیں نردوش لوگوں کے پرتی مار رہے ہیں, آپ کا سنگھن ان کو راہ بنانے کے لیے کچھ پریاس کیا کر رہا ہے؟ دھنیہ. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جو بھی بھائی صاحب نے کہا, ہمارے بھائی رام صاحب نے جو کہا, ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آخر میں انہوں نے کیا کہ اب پتہ ہے کہ بن لادن جیسے لوگ اتنے لوگ کا خون بہا رہے, آپ کچھ کر رہے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. پوائنٹ نمبر ون, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی چیز آپ کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کہتا ہے آپ کو اس کی پہلی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. جہاں تک کہ بن لادن کا سوال ہے, میں نہ انہیں ملا ہوں نہ میں انہیں جانتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, لیکن اگر میں بن لادن کے بارے میں کہوں گا بی بی سی اور سی این این کو سن کے تو بالکل غلط ہوں گا, اسلام کے خلاف ہوں گا. میں نہ بن لادن کا دوست نہ ان کا دشمن ہوں, لیکن میں بی بی سی اور سی این این کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں, میں میڈیا کا آدمی ہوں, میڈیا کا آدمی ہوں. جو بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں صبح میں کہہ چکا ہوں, اس کے دوشی ہے میڈیا. اگر آپ کہوں گے کہ میں بن لادن کے بارے میں کہوں خالی میڈیا کے کو سن کے سی این این اور بی بی سی میں, تو میں قرآن کے خلاف جاؤں گا اور میں قرآن کے خلاف جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن آپ نے جو بولا, آپ نے جو کہا کہ خون بہا رہا ہے لوگ, خون بہا رہا ہے ہزار لوگ کا, یہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں, آپ سی این این دیکھیں گے, بی بی سی دیکھیں گے, ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے سی این این سے جو امریکن میڈیا ہے کہ جارج بش نے افغانستان سے ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ٹیررسٹ نمبر ون کون ہے, تو میں کہوں گا جارج بش. کیوں میں کہتا ہوں اسلام مجھے اجازت دیتی ہے, کیوں اس کا ہی اسٹیشن ہے, اس کا ہی سی این این اسٹیشن ہے. اور جو سب سے طاقتور ملک دنیا میں امریکہ, سب سے کمزور ملک افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے, ہزار لوگ کا قتل کرتا ہے, یہ کدھر کا امن ہے؟ وار آن ٹیررزم, وار آن ٹیررزم, کدھر وار آن ٹیررزم؟ یہ لوگ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مان لو, سپوز مثال کے طور پہ مان بھی لو, کیا بن لادن نے کچھ غلط کام کیا؟ بن لادن نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پلین ڈالا, مان لو مثال کے طور پہ, مان لو صحیح بھی ہے. اگر یہ صحیح بھی ہے کہ بن لادن جا کے افغانستان میں چھپتا ہے, کون اجازت دیتا ہے جارج بش کو ہزاروں افغان کی جان لینے کے لیے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ یہ تو صرف گاؤں پیج ہے پالیٹکس کا. وہ تو مین اگر جائیں گے, اگر آپ پڑھیں گے سی این این کے سائٹ کے اوپر یا امریکن سائٹ کے اوپر انٹرنیٹ پہ جائیں گے, تو کتنے امریکن لوگ نے کہا کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کس نے گرایا, کتنے ہائپوتھیسس ہے. میں نے کہتا ہوں کون صحیح ہے, کتنے ہائپوتھیسس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جارج بش نے خود کیا. میں نے کہتا امریکن لوگ کیسے,
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے, یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کی تحقیق میں نہیں کیا, لیکن یہ جاننا ضروری ہے اگر آپ میڈیا کی برابر جانچ پڑتال کرے تحقیق کرے تو یہ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ کے لیے کس طریقے سے انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عراق میں صدام حسین ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, جو میں صدام حسین کا بھی دوست نہیں ہوں, اب تو ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کر رہے اسلام سے کئی دور ہے, وہ اسلام کے نام کے اوپر میرے حساب سے جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کلنگ ہے, وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن پھر بھی اس کے خلاف تو جارج بش نے کہا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن, اتنے مہینے ہو گئے ایک بھی ویپن ملا نہیں ملا, خود امریکن انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کیا جان بوجھ کے انہوں نے اٹیک کیا عراق کے اوپر, افغانستان کے اوپر آئل کے لیے. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ لوگ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ جارج بش تک کے پیغام پہنچاؤں. کئی لوگ کہتے جب میں تقریر کرتا ہوں کہ کئی مسلمان کہتے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جارج بش کو موت دے, میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تاریخ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں, جو دو شخص جو اسلام کے مخالف تھے دونوں کا نام تھا عمر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے, تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وہ شخص اتنا طاقتور اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے, اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں, وہ صحیح راستے سے آئے یا نہ آئے میرا نام ہے, میرا کام ہے اللہ تعالیٰ کہتے فذکر من تذکر, میرا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. تو اگر آپ دیکھیں گے یا آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے کتنی غلط فہمیاں پھیلتی ہے. ایک عام مثال دوں گا میں جو صبح میں دے چکا دلی میں, کہ جب ہندوستان آزاد نہیں تھا برٹشرز اسے حکم کرتے تھے, برٹشرز اس دیش پہ حکم کر رہے تھے, اس ٹائم 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے لیے جھگڑا کر رہے تھے, جھگڑا کر رہے تھے, لیکن یہ لوگ جو اپنے دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے برٹشر لوگ انہیں کہتے تھے ٹیررسٹ, دہشت گرد, لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ ہے دیش بھکت پیٹریوٹ. سیم انسان سیم کام کر رہا ہے لیکن دو لقب, ٹو ڈفرنٹ لیول. اگر آپ برٹشر کے نظریے سے واقف ہے کہ انہیں حق ہے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا, تو آپ بے شک کہیں گے کہ یہ جو لوگ تھے بھگت سنگھ اور جو لوگ دیش کے لیے جھگڑ رہے تھے ان کو آپ کہیں گے ٹیررسٹ, دہشت گرد. لیکن اگر آپ ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو برٹشر لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے, انہیں کوئی حق نہ ہم پہ حکم کرنا, ہم پہ حکومت کرنا, آپ کہیں گے کہ یہ لوگ دیش بھکت ہیں, دیش گرد نہیں تھے. سیم کام کر رہا ہے, ٹو ڈفرنٹ لیول. تو اسی لیے لیبل دینے کے پہلے میں یہ تحقیق کرنا چاہیے وہ کس کے لیے لڑ رہا ہے. لوگ مجھے پوچھے کہ بم بلاسٹ کرنا صحیح ہے غلط, غلط ہے, عام طور پہ غلط ہے. میں نے کہہ چکا میں تقریر میں, اگر کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف 2 بجے کے لیے, اگر میں قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے, اس 2 بجے کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں بھی کئی لوگ جو آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے لیکن ان کو برٹشرز نے کہا دہشت گرد. اسی طریقے سے آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن لادن اچھا ہے کہ خراب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان غلط ہے, اللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں, تو میں نہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوں نہ بن لادن کے خلاف جا رہا ہوں, لیکن اسے غلط کہنے کے پہلے مجھے پروف چاہیے. جب افغان لوگوں نے کہا, افغانستان نے کہا جارج بش سے کیا مجھے پروف دو کیا اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کیا ہے, وہ پروف دے رہے کس کو, ٹونی بلیئر کو, پروف دے رہے کس کو, مشرف کو. ارے پروف دو افغانستان کو, کیا پروف ملا؟ ایک پاسپورٹ جو اتنے دھماکے میں پاسپورٹ جلا نہیں. تو ایک جوک ہے کہ اگلے بار جو ہے آرمی میں جو یونیفارم بنائیں گے پولیس والے تو ایک پاسپورٹ کا بنانا چاہیے تو تباہ نہیں ہوئے گا. آپ ایسے چھٹکے میں بہت پڑیں گے انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو دوشی ٹھہرانے کے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ جانے کہ کس لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے. ہوپ آپ کے جواب یا سوال کا جواب ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جن لوگوں نے اکشردھام مندر کے اوپر حملہ کیا کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل غلط. جن لوگوں بولے تو غلط ہے. آپ اس کا نام لیں گے تو میں جانتا نہیں کس نے کیا. اگر آپ بولیں گے محمد نے اکشردھام سے کیا محمد سے کیا غلط ہے, میں بھائی محمد کو نہیں جانتا ہوں صحیح اپنا. اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے اکشردھام مندر کے اوپر جو حملہ کیا وہ صحیح ہے کیا غلط ہے, بالکل غلط ہے. 100% 100% غلط ہے. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے کہ ان لوگوں کو مت ستاؤ جو لوگ دھرم کی طرف ہے بھلے وہ مسلم نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ مانسٹری کو مت تباہ کرو, چرچ کو مت گراؤ, سنیگاگ کو مت گراؤ. قرآن کی آیت ہے. اسلام میں حرام میں کوئی چرچ کی تباہ کرنا یا سنیگاگ یا مندر بالکل غلط ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو اس بات کے اوپر میں 100% کہوں گا کہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر آپ شخص کا نام لیں گے تو میں نہیں جانتا شخص نے کیا کہ نہیں. آپ کے لیے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, اور پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا وہ میڈیا میں ہم جانتے کہ چار پانچ لوگ گھس جاتے اتنا اندر گھستے, ہوا کہ نہیں ہوا, کیا میک اپ تھا, کس نے کیا, اللہ عالم. میں یہ جانتا نہیں کہ وہ ہم انگلش میں کہتے ہیں انٹیک جاب. تو انٹیک جاب, انٹیک جاب مطلب خود کروانا ووٹ کے لیے. تو پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا میں جانتا نہیں ہوں کس نے کیا, کیوں کیا, کس کو پکڑ لیا, دوشی ٹھہرا دیے. لائک بمبئی کے اندر کسی کو پکڑے تھے بولتے ٹیررسٹ, ایک اپروچ کو پکڑے تھے بمبئی میں جو پائلٹ تھا, پہلا شخص جس کو پوٹا میں ڈالے انڈیا میں اپروچ تھا, بعد میں کیس لڑے اور اس کو پوٹا نکالنے پڑا, سمجھے نا. تو اس لیے لیکن کوئی بھی مسلمان اگر مندر کے اوپر حملہ کر کے بے گناہ لوگ کا قتل کرتا ہے بالکل غلط ہے, حرام ہے.
مائی سیلف انوراگ جین اور میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں.
آپ کا نام کیا؟
انوراگ جین.
انوراگ جین
جی, آپ زیادہ تو میں نہیں جانتا اسلام کے بارے میں, لیکن جیسا آپ نے کہا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت دیابان ہے جو انسانوں پر اور ہر جیو پر یعنی جانور پر بھی بہت دیا کرتا ہے.